फूड है खाते हो। खुदा तो हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमको अदम से वजूद बख्शा, उसने हमें एक जिंदगी दी, हयात दी, यानी नबात नहीं बनाया खुदावंद आलम ने हमें, चरिंद परिंद में शुमार नहीं किया। खुदावंद आलम का लाख लाख एहसान और शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ना दरख्त बनाया ना पहाड़, बल्कि उसने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा एहसान खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर ये किया कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा। कितना बड़ा करम है ये खुदा का, और हमें मुसलमान और मोमिन आगोश में तरबियत दिलवाई और मोहब्बत अहले बैत से हमारे दामन को भर दिया और अज़ादारी सैयद शुहदा को हमारा वजीफा करार दिया। आज इस आखिरी मजलिस में, क्योंकि ये अशरे की आखिरी मजलिस है, चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करने की जसारत कर रही हूँ। और ये तमाम मालूमात जो है वो किसी यानी एक किताब की नहीं है, मुख्तलिफ किताबों से मुख्तलिफ बातें मैंने की हैं और एक खुलासा सा उसका बनाया है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। सबसे पहली बात जो यहाँ अर्ज करनी है वो ये है कि हक और बातिल की जंग जो है वो अजल से अबद तक चलती रहेगी। यानी अब हम लोग शुरू से देखते हैं जनाब आदम की औलाद में हाबिल और काबिल का मामला जहाँ से शुरू हुआ है, बस हम देखते हैं कि ये सिलसिला जो है अबद तक जारी रहेगा और हर दौर में तागूत जो है वो हमारे सामने मुकाबिल रहेगा। मगर हर फिरौन के लिए एक मूसा मौजूद रहा है। आप देखते हैं कि हर फिरौन के लिए खुदावंद आलम जो है वो एक मूसा को भेज देता है, इसी तरह हर यजीद के लिए एक हुसैन की भी जरूरत होती है। अगर हम कुरान शरीफ का मुतालिया करें और खुदा ने जो पैगंबरों के कसस उसमें बयान किए हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हर नबी ने अपने दौर में एक जद्दोजहद की है, बुत परस्ती के खिलाफ, तौहीद के लिए, जालिमों के खिलाफ, अपनी कौम की हिदायत करने के लिए और उनकी रहबरी और इमामत के लिए, और उनको जालिमों के चुंगल से निजात दिलाई है। यानी हमें मुख्तलिफ अंबिया की मिसालें मौजूद हैं, वही जैसे जनाब मूसा की मिसाल है, जनाब इब्राहिम की मिसाल है जो नमरूद के मुकाबले में आए। इसी तरह अगर मासूमीन के अदवार का हम जायजा लेते हैं तो जनाब रसूल खुदा के दौर में हम देखते हैं कि उनका मुकाबला जो था वो कितनी, यानी कैसी एक अजीब व गरीब सी एक माहौल था और किस तरीके का वो, यानी कुरैश जो थे वो किस तरीके से मुखालफत करते थे, और सबसे बढ़ के जो है उनमें वो अबू जहल की जात थी, यानी अबू जहल से रसूल खुदा का मुकाबला था। और इमाम अली के दौर में इमाम अली ने मुआविया के साथ जो है वो उनका मुकाबला रहा, और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो यजीद के मुकाबले खड़े हो गए। इमाम अच्छी तरह जानते थे कि उनके वालिद का आप किसने गज़ किया है, किसने जो है वो औलाद रसूल के ऊपर मजालिम जो है उठाए हैं, لیکن اگر امام ذرا غور کیجیے گا عزیزان گرامی اس مطلب کے اوپر کہ اگر امام صرف اپنے خطبات میں اور اپنی تقریروں میں صرف اور صرف ان مظالم کے اوپر اور ان ظلم کرنے والوں پر اگر صرف امام اپنی تقاریر میں نفرین کرتے رہتے, یعنی حق کے لیے قیام نہ کرتے, یعنی صرف اپنی گفتگو سے اور خطبات سے, یعنی وہ دور اتنا پراشوک دور ہو چکا تھا کہ امام سمجھتے تھے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے, یعنی صرف نفرین اور صرف ان کے خلاف سے بولنا ہی کافی نہیں تھا. اگر امام ایسا کرتے تو یزید کو کھلی چھٹی مل جاتی, مگر امام حسین وارث انبیاء تھے, وارث رسول اللہ تھے اور وارث امیر المومنین تھے, جانتے تھے کہ ان کا وظیفہ کیا ہے. انہوں نے صرف ماضی کے قصوں کو ہی بیان نہیں کیا, یعنی اسی کو صرف اپنا مطمع نظر نہیں بنایا, بلکہ اپنے دور میں ہونے والے فتنوں کا مقابلہ کیا. یعنی ان کے دور میں جو یزید ان کے سامنے تھا, یعنی اس پرانے قصے کو ہی نہیں امام وہ کرتے رہے, یاد دلایا انہوں نے بے شک, لیکن اپنے دور کے فتنے کو انہوں نے فیس کیا اور اپنی زندگی کا موضوع بنایا. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو بھی ماضی میں ہو چکے ہیں مظالم ان کو ہم بھول جائیں, اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. اور قرآن کریم بھی ہم کو ان ماضی کے جو واقعات جو ہمیں بتا رہا ہے, قصے جو موجود ہیں ماضی کے, عبرت کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں رکھے. یعنی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس ان کو پڑھ لیں اور گزر جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنی بھی, یعنی خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے اس کی تلاوت کی, ہم لوگوں کو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے ترجمے سے بھی آگاہی حاصل کریں اور تفاسیر کی طرف توجہ دیں. یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یعنی یہ ہدایت کے لیے خداوند عالم نے ہماری بھیجی ہے, اور ان قصوں کو خداوند عالم نے قرآن میں محفوظ کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہماری زندگیوں میں پیش آئیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھیں. جس طرح سے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوتے, یعنی قرآن میں جو واقعات موجود ہیں اسی طرح سے اہل بیت کی زندگی میں ہم کو واقعات ملتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہیں جن سے ہم اپنے دلوں کو بہلاتے رہیں. یہ عزاداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں برپا کریں روئیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں, بلکہ یہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے, ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہے. یہ عزاداری قائم اسی لیے کی گئی, اور پچھلی مجالس میں بھی ان مقاصد کو بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء, یعنی صرف رونا کافی نہیں ہے, اس لیے کہ عمر سعد بھی رویا تھا, عمر سعد کا لشکر بھی رویا تھا. یہ عزاداری برائے عزاداری نہیں ہے, بلکہ ہم کو کہیں پہنچانے کے لیے ہے, کسی مقصد کی طرف لے جانے کے لیے ہے. خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے, جن کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ محمد والی محمد والی,
یعنی حدیث رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, یعنی رسول خدا کیا بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے, یعنی ایسا نور ہے جس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے, اور سفینۃ النجات ہے یعنی وہ ایسا سفینہ ہے, وہ ایسی کشتی ہے کہ جس میں اس میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. حسین ظلمتوں میں نور ہے اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے روشنی ہے, اور ایسا چراغ ہے جو ظلم کی آندھیوں کے مقابل میں جلتا ہے. یعنی ہم کو کتنی, یعنی اس سے کتنے مطالب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسا نور ہدایت ہیں, ایک ایسا چراغ ہیں جو آندھیوں کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے, مضبوطی سے اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے. بقول شاعر کے, چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو, اور بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. امام حسین کا کردار قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اب اگر کہیں پر بھی کوئی ظالم اور جابر حکومت اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہے گی تو حسین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. امام بار بار اپنے خطبات میں لوگوں کی طرف توجہ اس طرف دلاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, یعنی توجہ دلا رہے ہیں امام کہ کس وقت قیام کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حق پائمال کیا جا رہا ہو. اور اسی طرح وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اگر ایک ظالم اور جابر لوگوں پر مسلط ہو جائے اور لوگ اس پر راضی رہیں تو خدا ان راضی ہونے والے لوگوں کا حشر بھی اسی ظالم کے ساتھ کرے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. امام فرماتے ہیں لوگوں سے کہ جب برتن میں تری کے برابر دین باقی رہ جائے, یعنی صرف اتنی, یعنی مختصر سی, یعنی جب برتن کو الٹ دیتے ہیں, اگر برتن میں کوئی چیز ہوتی ہے, مثال کے طور پر ایک جگ کی مثال ہے, اگر اس میں کوئی چیز ہے, پانی ہے یا دودھ ہے, ہم اسے الٹ دیتے ہیں تو آخر میں کیا بچتا ہے؟ ایک تری رہ جاتی ہے باقی برتن میں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر جب تم دیکھو کہ دین میں بس اتنا ہی دین باقی رہ گیا جتنی کہ برتن میں تری, تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. یعنی اپنے احساس کرنا چاہیے اپنی ذات کا کہ خداوند عالم نے کس فریضے کو ہمارے اوپر سونپا ہے. ہم جانتے ہیں اور یہ تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آئمہ اطہار نے عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کے لیے کس قدر تاکید کی ہے, اور یہ بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بار بار تاکید کی گئی ہے. ہر موقع پر ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس زیارت کو ہر موقع پر ہم اس زیارت کو پڑھیں, اور یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہم کبھی بھی کربلا کو نہ بھولیں. یعنی اپنی زندگی میں کربلا کو یاد رکھیں. ہر روز کے لیے بھی کہا گیا ہے, ہر شب جمعہ کے لیے بھی کہا گیا ہے. یعنی ہر بڑے موقع پر, ہر عید تہوار پر, ہر بڑی شبوں میں, اسی لیے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کربلا کو نہ بھولیں, اور ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. اور جب بھی انسان کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھے گا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دور کے یزید کو نہ پہچانے. یعنی جب ہم اس قربانی کو یاد رکھیں گے تو ہماری نظر میں یزید کا چہرہ آنا چاہیے, اور یقیناً آتا ہے. جب ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ چہرے آتے ہیں جو کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھا گئے, جو اور ہمیں پہچان دلاتے ہیں کہ ہم اپنے دور کے یزید کو بھی پہچان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے بھیجے گئے, یعنی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کمرے میں جتنے بھی اس وقت لوگ موجود ہیں, 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ان میں سے موجود نہ ہوگا. اب تک کہ یہ چھوٹے بچے بھی جو بیٹھے ہیں, 100 سال سے زیادہ کوئی بھی عمر نہیں رکھے گا. یہ خدا کا قانون ہے, یعنی فنا ہر ذات کے لیے لکھ دی گئی ہے سوائے ذات واحد کے. کل نفس ذائقۃ الموت, خدا نے فرما دیا ہے. اور یہی ہماری جو زندگی ہے, جتنی بھی زندگی ہے, ہو سکتا ہے کسی کی ایک دن ہوتی ہے, کسی کی چند ماہ ہوتی ہے, کسی کی چند سال ہوتی ہے, حد سے حد کتنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ 100 سال, 110 سال. بہرحال یہ جتنی بھی زندگی ہے ہماری, اسی زندگی کے اوپر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. یعنی ہمیں کوئی الگ سے زندگی ملنے والی نہیں ہے کہ اس زندگی کو ہم اپنی مصروفیات میں, اپنی زندگی میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, بچوں کو پالنے میں, بے شک یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہے جو ہمیں انجام دینے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف یہی زندگی ہے, اور اسی زندگی میں سے ہمیں اس کے لیے وقت کو نکالنا ہے. اب جب کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور عزاداری سید الشہداء کا رزق بھی ہمیں مل رہا ہے, تو ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی وہ معاشرتی ذمہ داریاں اور سیاسی اور سماجی مسائل جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا, اس کی طرف ہماری توجہ کب ہوگی؟ کون سا وہ دن ہوگا جب ہم اپنی عمر میں سے اس وقت کو نکالیں گے اور اس طرف توجہ کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے؟ اگر ہم غور کریں اس زمانے کے اوپر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں نمازوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا. نماز فوج یزید بھی پڑھتی تھی, اول وقت پڑھنے کو یعنی ترجیح دی جاتی تھی کہ نماز اول وقت پڑھی جائے, روزے بھی سب لوگ رکھ رہے تھے, حاجیوں سے خانہ خدا بھرا ہوا تھا, اور پردے داری کو اور پردے کو اور داڑھی وغیرہ کو بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. یعنی حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی اپنی عورتیں بھی پردے میں تھیں, اور اکثریت جو تھی فوج یزید میں وہ داڑھی والے مسلمان تھے. خود یزید کے دربار میں مؤذن موجود تھا اور اذان ہوتی تھی. پس ثابت ہوتا ہے کہ جو ظاہری اسلام جس کے پیچھے ہم اپنی عمر گنوا رہے ہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا, بلکہ اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ امت کی رہبری اور قیادت اور امامت اور خلافت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو دین کی بنیادوں کو برباد کر رہا تھا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تو قائم تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ شراب بھی عام ہو رہی تھی, پردہ بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ زنا بھی عام ہو رہا تھا, لوگ روزہ بھی رکھتے تھے مگر جوا بھی کھیلتے تھے, رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور شریعت رسول کا مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا. غور کریں آپ کی کس طریقے کا یہ معاشرہ تھا. اور جب سب سے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ دین کی مہار جتی اور یزید جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں آ چکی تھی. آج جو ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم, کس قدر ہم زیارات میں پڑھتے ہیں اور اپنے دل میں تصور بھی کرتے ہیں اور دعا یعنی خدا سے یہی اظہار تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم میدان کربلا میں موجود ہوتے اور اس وقت امام کی نصرت کرتے. بے شک یہ کہنا خلوص کی نشانی ہے, محبت کی نشانی ہے, ہمارے دل میں یقیناً یہ عرض پیدا ہوتی, لیکن فی الحال کیا ہے کہ فی الحال ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی وہ دور گزر چکا, امام حسین شہادت سے سرفراز ہو چکے, اس وقت آج کا دور ہے. اور جب ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ خدایا ظہور امام میں تعجیل کر دے اور ہم ان کے اصحاب و اعمال میں شمار ہوں, تو یہ بھی ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک بات ہم یہ کر رہے ہیں جو ماضی کی بات ہے, اور ایک بات ہم یہ کر رہے ہیں وہ مستقبل کی بات ہے. اور اس وقت کیا ہے, اس وقت حال ہے, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری کربلا ہے, یہی ہمارا ظہور امام ہے, اسی زندگی میں ہماری بدر و احد اور خندق ہے, اسی میں ہماری کربلا ہے. ہمارا حساب کتاب ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں بے شک اگر ہم ایسے اعمال انجام دیں جو ہمیں ان کے درجوں تک پہنچا دیں تو شاید ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہو جائے, لیکن اس وقت اس دور میں نہ وہ کربلا موجود ہے اس وقت, یعنی وہ گزر چکا وہ دور, لیکن آج کی کربلا کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کا جو یزید ہے اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں چند کام ایسے ضرور کریں کہ ہمارا شمار قرآن کے زندوں میں ہو جائے. یعنی قرآن کی نظر میں ہر انسان زندہ نہیں ہے, اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا
بھی کر چکی ہوں
مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لوگ جو ہیں وہ مردہ ہیں, جب یعنی آنکھیں بند ہو جائیں گی ان کی تو ان کی یہ زندہ ہو جائیں گے. اس وقت ان کی آنکھوں سے زندگی کیا ہے, زندگی یہ ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے آپ کا وظیفہ کیا ہے اور آپ ہوش میں آ جائیں. اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہیں ہم لوگ. بس ہمارا شمار چاہیے, ہمیں ایسے اعمال انجام دیں جس سے ہمارا شمار قرآن جن کو زندہ کہہ رہا ہے ان میں ہمارا شمار ہو جائے, اور اہل بیت کے سچے پیروکار میں ہم شامل ہو جائیں. اگر وہ سب واقعات جو گزشتہ زمانوں میں پیش آ چکے ہیں ہمارے زمانوں میں پیش آئیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پرانے زمانے کے واقعات اور تذکرے کرتے رہیں اور اپنے زمانے کے یزید اور فرعون سے بے خبر رہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس نقطے کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. یعنی اپنے زمانے کے یزید اور فرعون کو کھلی چھٹی دے دیں اور پرانے زمانے کے یزید اور فرعون کے تذکرے کرتے رہیں. اگر ذرا سی توجہ کریں اس دنیا کے اوپر اور غور کریں, جس کی دعوت کی ہمیں قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے, بار بار خداوند عالم قرآن مجید میں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے, افلا تدبرون افلا تعقلون, یعنی کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم لوگ اپنی عقلوں سے کام نہیں لیتے, تعقل نہیں کرتے. جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس دور کا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور فرعون اور یزید کے دور سے زیادہ خطرناک دور. فرعون کیا کرتا تھا, فرعون جو ہے وہ مردوں کو ذبحونا ابنا, یعنی جو مرد تھے اس زمانے کے جو لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا کرتا تھا, یا تو قتل کر دیا کرتا تھا, سب کو تو ظاہر ہے اس نے قتل نہیں کیا تھا, اس کو بھی غلاموں کی ضرورت تھی, اس نے بھی بہت بڑی ایک فوج بنائی تھی جو غلاموں کی تھی. یعنی مطلب یہ ہے ذبح کر دینے سے کہ ان کی مردانگی کو ذبح کر دیا تھا فرعون نے, بے غیرت بنا دیا تھا. شیر کو بھی اگر آپ گھاس کھلائے جائیں تو وہ اس کی صفت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, بکری جیسی ہو جائے گی. تو فرعون نے اپنے دور کے مردوں کو ان کی مردانگی کو سلا دیا تھا. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ایسا نہیں ہے, آج ہمارے مردوں کی غیرت اور مردانگی کہاں گئی ہے. اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو ہم اپنے ارد گرد جب نظر ڈالتے ہیں تو مکہ اور مدینہ پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے, کس کا قبضہ نظر آتا ہے, بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں, سامرہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے, 40 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں اور کتنے دولت مند ممالک ہیں. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنا مال و دولت ان مسلمان ممالک میں ہے ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے, اور ان کی ہی دولت کو یہ مختلف ذرائع سے لوٹ رہے ہیں. 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی, تو مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہاں چلی گئی وہ غیرت, کہ آج بھی وہ دور نہیں ہے جب مردانگی کو سلا دیا گیا ہے. ہزاروں مسجدیں ہیں, لاکھوں سجدہ کرنے والے ہیں, لاکھوں حج پر جانے والے ہیں, لاکھوں زیارتیں کرنے والے ہیں, آخر ان سب مظالم پر کیوں خاموش ہیں. اپنے ذہن میں ذرا اس سوال کو دہرائیے اور اس پہ غور کیجئے, کیا ان کے کانوں میں حسین کی صدا استغاثہ نہیں آتی, کیا حلم ناصر ینصرنا کی آواز ان کے کانوں میں نہیں گونجتی, اس کے علاوہ دوسرا کام جو فرعون نے کیا تھا یعنی مردوں کی مردانگی کو ذبح کر دیا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا گیا تھا, کس لیے؟ کہ نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے اور قریانی اور فحاشی کو پھیلانے کے لیے زندہ کیا تھا, زندہ چھوڑا تھا اس نے. اگر ہم آج کے دور پر نظر ڈالیں کیا ہمیں اس سے کچھ مختلف نظر آتا ہے؟ غور کیجئے اس بات کے اوپر. یزید جو تھا وہ شریعت محمدی سے کھیل رہا تھا. اگر ہم آج کی یزیدیت کا ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ بہت عام ہو گیا ہے. یعنی آپ کسی سے اگر کوئی بات کریں تو وہ کہتا ہے چھوڑو سب چلتا ہے, یعنی ہر چیز بس چل رہی ہے, کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو بھی ہے بس جیسا بھی ایک بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بھیڑوں کا غلہ ہوتا ہے نا, وہ چلا جا رہا ہے. اب آپ اگر آپ پیچھے والی بھیڑ سے پوچھیں کہ بھائی تم کہاں چلی جا رہی ہو, تو کہے گی آگے والی جا رہی ہے, اس کے پیچھے میں جا رہی ہوں. پیچھے والی آگے والی سے پوچھیں گے کہاں جا رہی ہے, وہ پیچھے والی میں, یعنی اگر وہ کھائی میں بھی گرے گی تو وہ پوری بھیڑیں ساتھ اس کے کھائی میں گر جائیں گی. یعنی ایسی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ جو بھی چل رہا ہے بس سب چل رہا ہے, چلنے دو. کتنا تکلیف دہ مقام ہے. کیا شریعت محمدی پائمال نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی مذاق دیکھیے شریعت کا کہ کس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے. کھانا کھانے کے لیے گوشت ڈھونڈا جاتا ہے حلال, یعنی حلال گوشت چاہیے. تو حلال گوشت کا کیا کرنا ہے؟ اس حلال گوشت کو پکانا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو کھانا کھانے کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو ایک مخلوط گیدرنگ کرنی ہے, ایک ایسی گیدرنگ کرنی ہے جس میں بے پردہ عورتیں اور مرد سب موجود ہیں. شریعت محمدی کا مذاق نہیں ہے. اور اس پر مزید کیا ہے؟ سونے پہ سہاگا, ساتھ میں میوزک. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا, یعنی ہم لوگ سب آری ہو گئے ہر چیز سے, کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے, اس کو منع کرے. یعنی کہ ہم اپنے مومنین کا حال بیان کر رہے ہیں, ہم یعنی اپنی ہی کمیونٹی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. کتنے سارے حسینی عزادار موجود ہوتے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی امام کا پیروکار اٹھ کر یہ کہنے والا نہیں ہے اس کے خلاف, جس طریقے سے بیمار امام نے ان سب مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی, کوئی بھی اس طرح پیروکار ان کا اس وقت نظر نہیں آتا جو اٹھ کے کھڑا ہو اور ان سب چیزوں کو منع کرے, اس یزیدیت کو للکارے. اور کوئی زینب کی رونے والی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو اٹھ کر اس مذاق کو بند کروائے. یعنی شریعت کے ساتھ کھلم کھلا مذاق ہے. یہ چند نمونے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اس وقت اس عرصے کی آج آخری مجلس ہے, اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان باتوں کو مزید آگے پھیلائیں. یعنی یہ وظیفہ ہے ہمارا, ہمیں بھی کار زینبی کو انجام دینا ہے. کسی بھی محفل میں ہم جائیں, شادی ہو, بیاہ ہو, سالگرہ ہو, آپس کے ملنے جلنے کی تقریبات ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ان خیالات کا پرچار کریں, خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. جہاں تک سیاسی مسائل کا معاملہ ہے, سب سے پہلا کام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں خود باخبر رہنا ہے. ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں خود باخبر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے باخبر رکھنا ہے. بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد,
اس میں کہ منا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی ہم میں سے رسول خدا نے بتایا کہ ہم میں سے کون ہے, جس طرح کہ جناب سلمان کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان و منا اہل البیت, یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اسی کے مقابلے میں کئی حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں رسول نے فرمایا کہ لیسا منا, یعنی ہم میں سے نہیں ہے. کون نہیں ہے ہم میں سے؟ رسول کی نظر میں کون نہیں ہے ہم میں سے؟ یعنی حدیث اس مفہوم پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی خبر نہ ہو تو رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ہم صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے روز مرہ کے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کسی سے اگر تذکرہ بھی کریں تو بڑے حیران ہو کر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا, ہمیں تو نہیں معلوم. یعنی اس حدیث رسول کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. کتنی سخت بات ہے اس کے اندر کہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کے امور سے بے خبر صبح کرتا ہے. اس بات کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ اس وقت جو فلسطین کی جو حالت ہو رہی ہے, اس وقت جو حالت ہے غزہ کے اندر, آج کے دور کی کربلا نظر آ رہی ہے اور آج کے دور کا یزید بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. غزہ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیٹرول کی سپلائی کو بند کر دیا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پانی سپلائی نہیں ہو رہا ہے, بجلی سپلائی نہیں ہو رہی ہے. یعنی اسپتالوں کی حالت آپ دیکھیے کہ کس قدر اسپتالوں کے اوپر سخت وقت ہے کہ مریض جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، مگر بجلی نہیں ہے، مشینیں سب بند ہو گئی ہیں اسپتالوں کی، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بارڈر کی دیوار کو توڑ توڑ کر ایجپٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی وقت کا یزید جو ہے وہ ان کو یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو بند کریں اس عمل کو، یعنی لوگوں کو نہیں آنے دیں، یعنی جو جس طریقے سے کہ ان کو وہاں بند کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہیں پر مار دیا جائے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، یعنی ظلم جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے خلاف ہم اس کار زینبی کو انجام دیتے رہیں گے، اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. اور آیت اللہ جنتی نے بہت سخت بیان دیا ہے اس کے سلسلے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن اس کربلا کے اوپر جو بھی خاموش ہے وہ یزید کے ساتھ شمار کیا جائے گا. انہوں نے للکارا ہے مسلمان حکومتوں کو، اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، کہ اگر وہ خاموش ہوں گے اس سلسلے میں تو یزید کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. اور اسی سلسلے میں ایک مظاہرہ 9 فروری کو دن کے 2 بجے اسرائیلی کونسلیٹ کے اوپر، یعنی بہت بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں، اس کار زینبی کو انجام دیں، اور اگر ہو سکے کتنے حد الامکان آپ کوشش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. 2 بجے 9 فروری کو 2 بجے اسرائیلی کونسلیٹ پر. یہ منظر صرف میں اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ اپنے دور کا ذرا سا ایک خاکہ ہماری نظروں میں آ جائے کہ آج کے دور میں بھی یزید موجود ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانیں، حسین نے پہچانوایا ہے ہم کو، حسین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یزید کے کردار کو پہچاننا ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی نظریں جو ہے وہ ایران کی اسلامی مملکت پر بھی لگی ہوئی، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ واقعات کیے جا رہے ہیں، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں وہ، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ گرم جوشی کچھ باقی رہ گئی ہے یا نہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹکتے مس ہوتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد ان کا اگلا اقدام جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک ہوگا. وہ جب دیکھیں گے کہ ان کے اندر کچھ دم خم نہیں ہے، کچھ بھی کر لو یہ سب سو رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ اثر نہیں. اور جناب زینب نے بھی کوفے کے بازار میں یہی پکار کی تھی. کل میں نے خطبہ جناب زینب کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا کہہ رہی تھی بیوی کہ رو رہے ہو تم، رو، ہنسنے سے زیادہ رو، تم اسی قابل ہو کہ تم روتے رہو. کیوں کہ بیوی ان کے سامنے برہنا سر کھڑی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ کر صرف رو رہے ہیں. کیا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کھلوا دے جا کر، اتنا ان میں جرات نہیں ہے کہ جا کر ایک چادر دے دیں بیوی کو کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ لیں. تماشبین تماشا دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. یعنی بقول شاعر اگر اس بات کو ہم یہاں دیکھیں کہ جو سور ماں ہو تو چنگیز خاں کو معاف کرو، یعنی اگر ایسے ہی زینب کے چاہنے والے ہو تو جا کر ہاتھ کھلوا دیتے بیوی کے. جو سور ماں ہو تو چنگیز خاں کو معاف کرو، فقط مذمت چنگیز خان سے کیا ہوگا. صرف رونے سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. سرے یزید اتارے بغیر اے یارو، فقط حسین پہ آہو کہاں سے کیا ہوگا. کربلا نے جو ہمیں درد دیا ہے وہ ہر دور کے طاغوت کے خلاف ہمیں اٹھنے کا درد دیا ہے، یعنی ہماری جنگ جو ہے وہ ہر دور کے طاغوت سے جاری رہنی چاہیے. بس امام علیہ السلام رسول پاک کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جو کوئی ظالم حاکم کو دیکھے، جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور حرام کیے ہوئے کو حلال کرتا ہے اور اس کے خلاف قیام نہ کرے، تو اللہ پر ہے کہ وہ اس کو وہی سزا دے جو اس ظالم کو دے گا. یعنی شمار انہی کے ساتھ ہوگا، ظلم پر خاموش رہنے والوں کا شمار بھی ظالمین کے ساتھ ہی خدا کرے گا. لہذا امام نے قیام فرما کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ وقت کے طاغوت کے خلاف آواز بلند کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر ابراہیم آیتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام جب خطبات ارشاد فرما رہے تھے، بہت سارے خطبات ہیں امام کے، امام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. تو ڈاکٹر آیتی لکھتے ہیں کہ شاید کسی کو یہ خیال ہوا ہو کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ جا کر کوفہ کے سبزی فروشوں سے کہیں کہ کم مت تولو، وہاں کے تاجروں سے کہیں کہ سود مت کھاؤ، یا کوفے کے وائزوں سے جا کر کہیں کہ ممبر پر جھوٹی باتیں مت سناؤ. مگر حسین ابن علی جو کام کرنا چاہتے تھے وہ یہ نہیں تھا. ان کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ اس سے بہت اہم تھا. جو کام امام کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کی افسوسناک حالت کو سدھارا جائے اور ایک تند اور تیز قیام کے ذریعے معاشرے کے غیر معمولی بگاڑ کی اصلاح کی جائے. یعنی اس طریقے کا اقدام کیا جائے کہ امت جو ہے وہ اس کے ضمیر یعنی جھنجھوڑ دیے جائیں، اپنے خون سے امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. اور اس جملے کو جب ہم دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کے, جو امام نے مروان بن حکم سے کہا تھا ہمیں امام کے قیام کے اسباب پر روشنی, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسباب کا اندازہ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایسے اسلام کو جس کا رہبر یزید ہو دور سے ہی ہمارا سلام. اسلام, ایسے اسلام کو امام سلام کرتے ہیں, یعنی امام فرماتے ہیں کہ ایسے اسلام کو دور سے ہی ہمارا سلام. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا خاتم الانبیاء سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کے سربراہ بنے اور ان پر حکومت کریں. اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام نے مستقل خطبات ارشاد فرماتے گئے امام ہر ہر موقع پر. امام ایک ایسے خطیب ہیں جو پیاسا تھا, یعنی کتنی اگر ذہن میں ہم اس منظر کو اپنے ذرا تصور میں اجاگر کریں کہ امام قدر پیاسے تھے, تین دن کی بھوک اور پیاس تھی امام کو, اور ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے جس کے پاس پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں تھا. ایک بھوکا پیاسا خطیب دشمن کے ان 30,000 سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتا ہے جن کے نیزے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور امام اچھی طرح جانتے تھے کہ گھوڑوں کی نال بندی کر لی گئی ہے تاکہ ان لاشوں کو بھی پائمال کر دیا جائے. اس کے باوجود وہ تقریر کرتے ہیں اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار نہیں کرتے, اور جیسے جیسے امام کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے امام کا زور بڑھتا جا رہا ہے, یعنی شجاعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امام کی. ایک تقریر میں آپ فرماتے ہیں کہ بدبختو تم پر خدا کی مار, تم مجھے یہاں قتل کرنے اور اپنی رسوائی کا سامان جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو. یعنی آخر وقت میں بھی امام کس قسم کے جملات عرض فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں, ایک عجیب جملہ ہے ذرا توجہ کریں اس جملے کے اوپر غور کریں, فرماتے ہیں کہ معلوم ہے تم حسین ابن علی اور اسلام کے بہترین اور مخلص ترین جاباز سپاہیوں کے خلاف کون سی تلواریں سونچ رہے ہو, یعنی یہ کون سی تلواریں ہیں تمہارے ہاتھوں میں جس کو تم حسین کے خلاف استعمال کر رہے ہو. یہ وہی تلواریں, امام یاد دلا رہے ہیں اس امت کو کہ یہ وہی تلواریں ہیں جو کہ پیغمبر اسلام نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی اور دین کا دفاع کرنے کے لیے دی تھی, دین کی بنیادوں کو ڈھانے کے لیے نہیں دی تھی, جو آگ کے ہم نے اپنے اور تمہارے دشمن کو بھسم کرنے کے لیے جلائی تھی وہی آگ اب تم ہمیں جلانے اور تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو. یعنی امام یہ بتا رہے تھے کہ یزید جو آج تمہارا خلیفہ بن گیا ہے یہ تمہارا دشمن ہے, یہ تمہارا دوست نہیں ہے, اور تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ جس سے تم دوست اور دشمن میں تمیز کر سکو. تم سب اپنے دشمنوں کے مفاد میں اپنے دوستوں کے خلاف متحد ہو گئے, تمہاری تلواریں اپنے دوستوں کے خلاف نکل آئی ہیں. فرماتے ہیں, ہے ہاتھ منت ذلہ یا باللہ ذالک لنا و رسولہ والمؤمنون, یعنی کہ یہ بات کہ ہم ذلیل ہوں نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اس کے رسول کو اور نہ مومنین کو. اس کے ساتھ امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ماؤں کی گودیوں میں پرورش پائی ہے جن کو یہ منظور نہیں کہ ہم اپنے یا امت کے لیے ذلت و خواری اور مایوسی اور ناامیدی کا دروازہ کھولیں. اس موقع پر امام ایک بزرگ صحابی کے اشعار بھی فرماتے ہیں, یعنی کہ اگر ہم شکست تھے تو یہ ہماری پرانی عادت ہے, ہم ہمیشہ سے اپنے دشمنوں کا سر کچلتے آئے ہیں, لیکن اگر ہم شکست کھا جائیں قتل ہو جائیں تو اور بظاہر پتہ تمہاری ہو جائے جب بھی ہماری شکست نہیں ہوگی اور ہم مغلوب نہیں ہوں گے, ہم مارے یا مر جائیں ہر حال میں جیت ہماری ہے. یعنی آپ غور کریں اس بات پر, بظاہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوج یزید کی پتہ نظر آتی ہے, لیکن دراصل فوج یزید کی پتہ نہیں تھی. امام نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا تھا, اتنا بڑا کام امام نے انجام دیا تھا کہ وہ مسند نبوت تھی جس کے اوپر یزید بیٹھا ہوا تھا, وہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا تھا, اور امام نے کیا کام انجام دیا کہ اس کو الگ کر دیا, مسند نبوت اور یعنی خلافت کو اور ملوکیت کو امام نے الگ الگ کر دیا. اس کے بعد سے کیا ہوا, اس شہادت حسین سے یہ ہوا کہ کوئی بھی پھر دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے یزید کے پاس نہیں جاتا تھا, یا اس کے بعد آنے والے خلفاؤں سے دینی مسائل نہیں پوچھے جاتے تھے. یعنی اس مسند کو انہوں نے الگ الگ کر دیا, انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا حق نہیں ہے, لوگ جان گئے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں جو امام حنبل اور شافعی اور مالکی یا حنفی سب جو ہیں وہ اس کے بعد آئے, کیونکہ وہ الگ کر دیا انہوں نے امام کو. کتنا بڑا امام کا یہ کارنامہ ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ موت نے جس طرح اگلی نسلوں کو اپنی آغوش میں لے لیا اسی طرح آج ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اپنی آغوش میں لے لے گی. یعنی امام سمجھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, لیکن کہیں پر بھی امام کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے. بس حسین وہ وقت آتا ہے کہ مقتل میں تنہا کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں بچا ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بھتیجے ہیں نہ بھانجے ہیں، بھائی عباس سے بھی جدائی ہو گئی ہے، چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہیں امام اور آواز دیتے ہیں، اے میرے شیرو اے میرے دلیرو کہاں ہو، آ کر اپنے امام کی نصرت کرو. بس امام خیمہ گاہ میں جاتے ہیں کہ اہل بیت سے آخری بار رخصت ہو لیں. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جدائی امام کے اوپر زیادہ شاق ہے یا بیویوں کے اوپر. یہ سخت لمحہ اہل بیت کے لیے کتنا دشوار ہے، یہ تاریخ کی ایسی دردناک جدائی ہے جس کا کہ کہیں تذکرہ اس طرح کا نہیں ملے گا آپ کو. حسین خیمے میں آ کر ندا دیتے ہیں، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب اور ام کلثوم، تم پر میرا سلام ہو، یہ آخری ملاقات ہے. ذرا تصور کیجئے کہ بیویاں یکا اور تنہا ہیں اور وہ آخری مرد ہے جو میدان میں جا رہا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد امام کی واپسی نہیں ہوگی. کس طرح سے امام نے ان عورتوں کو چھوڑا ہے، تبرکات کا صندوق منگوایا امام نے، اور جناب زینب تڑپ جاتی ہے. امام بہن کو سمجھاتے بجھاتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. ایک لباس کوہنا میرے امام نے نکالا اور اس کو جگہ جگہ سے تار کر دیا. امام جانتے ہیں اچھی طرح کہ کس ذلیل فوج سے ان کا سابقہ ہے. بس امام کی پیاری بیٹی سکینہ فریاد کرتی ہے، بابا کیا مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مرنے کے لیے کیسے تیار نہ ہو جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ امام جناب سکینہ سے کتنی محبت فرماتے تھے. امام کی اس جدائی کا حال بیان کرنا بہت مشکل ہے. وہ کہتی تھی بابا ہمیں چھاتی سے لگاؤ، اور فرماتے تھے یہ شاہ کے جانے پدر آؤ، ہم کڑتے ہیں لو آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، اور خوشبو تو ذرا گے سوئے مشکی کی سنگھاؤ، کوثر پہ بھی تم بن نہیں آ رہا ہم سے چکو. ہم جاتے ہیں کچھ دیتی ہوں پیغام سے چکو. یہ کہہ کے پھر تڑپنے لگے سپتے مصطفیٰ، اور روئے گلے لگا کے سکینہ کو خوب سا، پھر گود میں بہن کے دیا اور یوں کہا، ارے زینب ہے یہ امانت مظلوم کربلا، صدمے اٹھائی ہو غم و ایذا اٹھائی ہو، پر اس کے سر سے ہاتھ نہ اپنا اٹھائی ہو. بس امام میدان میں آئے، فوج اشتیہ کو مخاطب کر کے رجز پڑا، اور اس بھوک اور پیاس میں بھی علی کے بیٹے نے ایسی جنگ تھی کہ علی کی یاد کو تازہ کر دیا. بس عمر سعد نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو آواز دی کہ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، یہ عرب کو تہے تیز کرنے والے کا نور نظر ہے، اسے گھیرے میں لے لو اور ہر طرف سے حملہ کر دو. بس 4000 تیر اندازوں نے امام کو گھیر لیا اور ساری فوج آپ کی طرف بڑھی. جدید جنگ شروع ہوئی، علی کا لال لڑتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس ایک تیر امام کی پیشانی پر لگا، امام نے اس تیر کو کھینچا تو خون جاری ہوا. فرماتے ہیں پالنے والے تو گواہ ہے نا، میرے اوپر ان مظالم پر تو یہ تیرے نافرمان بندے کر رہے ہیں، تو واقف ہے. اب امام پر زخموں کی وجہ سے زور طاری ہوا، ذرا سا رکے تھے کہ ایک نامکار نے ایک پتھر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے ریش سرخ ہو گئی. ابھی سنبھل بھی نہ پایا تو مظلوم امام نے ظالم نے تین بار کر تیر آپ کے سر پر مارا. پر ہر طرف سے تیروں تلوار نیزوں تبر کی بارش ہونے لگی. سید کا ایک جسم تھا حربے ہزار تھے، بس زہرا کے چار کو گر لگا. ارے وہ زمین دین سے زمین پر آیا، یہ وہی ہے جس کو فاطمہ نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا. بس امام کی بہن درے سے مسجد منظر کو دیکھ رہی ہے، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. جناب زینب دیکھ رہی ہے اور شیخ حسین کے سینے پر سوار ہے، اور اسے لا رہی تھی پیٹ کے سر بنتے مرتضیٰ. ہائے ہائے شہید ہوتا ہے زہرا کا لاڈلا، ارے کیوں کر بچاؤں بھائی کو میں غم کی مبتلا. پر یاد ظالموں کی کرو کس سے خدا، کیا ضد ہے ان کو فاطمہ زہرا کی جان سے. ارے ہائے ہائے یہ کیا سلوک کیا مہمان سے. بس مومنات ظالم نے ایسا ستم کیا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سرخانیاں چلنے لگی اور دنیا خدا کی تیسری حجت سے خالی ہو گئی. کہتی رہی ڈیوڑی پہ یہ زینب جگر سگار، اور وہ حلق سے گزر گئی تیز ستم کی دھار، نیزے پہ تر لیے جو چلا شمر ناکار، آئی صدا بہن کو یہ سرور کی ایک بار، ہم نے گلا کٹایا ہے خالص کی راہ میں، اور زینب ہو تم سپرد اسی بارگاہ میں۔ توفیق دے کے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور مقصد حسینی کی اور سارے زینبی کی تکمیل کریں۔ کوئی مومنین و مومنات جو بھی پریشان حال ہیں، ان کی شرعی حاجات کو خداوند جان۔